پورا نہیں مانا گیا ہے بلکہ دوسرے سورے کا ایک جز قرار دیا گیا. سورہ الضحا اور الم نشرا ایک سورہ، سورہ الاخلاص اور سورہ قریش یہ ایک سورہ. یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دو الگ الگ ہیں، لیکن الضحا اور الم نشرا قرآن میں الگ الگ لکھے گئے ہیں لیکن نماز کے اعتبار سے ایک. سورہ الم ترا کیفا یعنی سورہ فیل اور سورہ الاخلاص اور قریش یہ بھی قرآن میں الگ الگ ہیں لیکن نماز کے اعتبار سے. تو 112 سوروں میں سے 106 سورے، 108 سورے انسان پڑھ سکتا ہے نماز میں، لیکن 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا حالت نماز میں جائز نہیں. وہ 4 سورے وہی ہیں جن کے اندر آیت کی دعوی دی، جان بوجھ کر ان کو پڑھ لیا تو چاہے صرف بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھی ہو نماز انسان کی فوراً بات ہو، بھولے سے پڑھ لیا تو نماز کے بیچ میں سجدے کا اشارہ کر دے، یہی سجدے کا اشارہ انسان کے لیے کافی ہے اور بعد نماز کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. یہی حکم اس وقت ہے کہ جب انسان کسی دوسرے آدمی سے سجدے کی آیت سنے اور جان بوجھ کر اس کی طرف کان لگائے تو اس کی نماز تو باطل نہیں ہے، لیکن واجب ہے کہ نماز میں جس حالت میں اسی مقام پر اشارہ کرے، اور اشارہ کرنے کے بعد نماز اس کے اوپر کوئی اور چیز واجب نہیں. اور اگر بے اختیار اس کے کان میں سجدے والی آیت آ جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر کچھ واجب نہیں. اب دو تین مسئلے اور گزشتہ مسائل میں خلاصے کیے ہیں. نماز کے اندر جب انسان کوئی بھی سورہ شروع کرے تو اس صورت میں آدھا سورہ جب تک کہ نہ ہو جائے اس وقت تک اختیار رہتا ہے، جس وقت مل جائے جان بوجھ کر اس سورے کو چھوڑ کر دوسرا سورہ شروع کیا جا سکتا ہے، سوائے سورہ قل ھو اللہ اور سوائے قل یا ایھا الکافرون کہ اگر ان کی بسم اللہ بھی پڑھ لی تو اس صورت میں ان سوروں کو چھوڑنا جائز نہیں. لیکن اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے، سورہ پڑھتے پڑھتے انسان سورہ بھول گیا یا سورہ پڑھتے پڑھتے وقت نماز کم ہو گئے، خیال آیا کہ نماز قضا ہونے والی ہے، تو اس وقت کوئی بھی سورہ کسی بھی مقام پر انسان اس کو یہ اجازت ہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا چھوٹا سا سورہ شروع کرے. اور اس سلسلے کا آخری مسئلہ جو گزشتہ نشست میں آیا تھا کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے دو بین کی نماز اور عشاء کی نماز کی آخری دو رکعتیں آہستہ پڑھنا واجب، اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں عورت کو اختیار ہے چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے، لیکن اگر نامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہو تو آہستہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے یہ مسئلہ نامکمل رہا تھا کہ مرد کے لیے دوپہر اور عشاء کی آخری دو رکعتوں کو چھوڑ کر یعنی صبح کی نماز، مغرب کی نماز کی پہلی دو رکعتیں اور عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتیں یہ آہستہ پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہر کلمے کا آخری لفظ بھی انسان کے لیے، ان کا زور سے پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہر کلمے کا آخری لفظ بھی آقا خوئی کے نزدیک ضروری ہے کہ زور سے پڑھا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان ایک جملے کو ختم کرتا ہے تو آخری لفظ جو ہے بہت آہستہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری میم جو ہے عام طور پر انسان کے منہ سے آہستہ نکلتی ہے، کیونکہ وہ جملے کو یا کلمے کو ختم کرنے جا رہا ہے. آقا خمینی کے نزدیک نماز جو بلند آواز سے پڑھی جائے اس کے اندر آخری کلمہ اگر آہستہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آقا خمینی کے نزدیک آخری کلمہ بھی زور سے پڑھنا اس طریقے سے کہ سنائی دے واجب ہے، کہ اس کا عملی تجربہ تھوڑا سا گزشتہ نشست میں ہو گیا. اب آج کے مسائل، نماز کو صحیح طریقے اس طرح سے یاد کرنا کہ انسان کہیں کوئی غلطی نہ کرے ہر شخص کے لیے واجب ہے، اور اگر کوئی یاد کر سکتا ہے اور یاد نہ کرے تو جس وقت نماز کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اس وقت نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے. لیکن ایسا آدمی جس کا حافظہ کمزور ہے، جس کی زبان صحیح نہیں، یا جو اس قابل نہیں ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرے، شریعت کی طرف سے اس کو سہولت اور آسانی ملی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز صحیح طریقے سے یاد کرنے پر قادر نہیں اس کے اوپر کوئی زبردستی کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کو بالکل اختیار ہے. جس طریقے سے اس کو یاد ہو سکتی, جس طریقے سے اس کو عادت ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے نماز پڑھے, اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اور نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جماعت کے اندر شریک, بلکہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے اسی غلط طریقے سے, کیونکہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے, اور جب قادر نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی حکم نہیں. نماز کے انسان کسی کو سکھائے تو اگر واجبات سکھائے اس کی اجرت لے سکتا ہے, بہتر ہے کہ نہ لے. مستحبات اگر سکھائے تو بالکل اس کو اختیار ہے, اجرت لے لے کسی تو پھر کوئی حرج نہیں. تو جب نماز کے اندر اس طریقے سے اجرت دینا جائز ہے تو ذاکری کے اندر مسجد پڑھنے میں, مسجد پڑھنے میں, تو بہرحال ہر صورت سے اجرت دینا جائز ہے, اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اور آج کل کے مجتہدین کے نزدیک, بلکہ تمام مجتہدین کے نزدیک, اگر کوئی شخص اجرت لیتا ہے تب بھی اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی, اگر وہ واقعی مجتہد ہے. اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی اجرت لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی. اب آج کے مسائل میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ طرح سے مشکل ہیں, اور بظاہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اتنی مشکل چیزیں ہیں, کس طریقے سے کیوں بتائی جاتی ہیں, اور اتنی مشکل چیز بنا دیا گیا ہے نماز کو. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں واضح, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے متعلق سوالات کیے تھے آپ ہی حضرات کی موجودگی میں, تو پھر اس لیے ان مسائل کو بتایا جا رہا ہے. یہ مسائل تعداد میں کل تین یا چار, اتنے مسائل کے بیچ میں اگر تین یا چار مسئلے مشکل آ جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, ایسا کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے. لیکن وہ ابھی آتے ہیں. اب اس وقت مسئلے یہ چل رہے ہیں کہ انسان کے لیے نماز کا یاد کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی انسان نماز کو غلط پڑھے, اس طریقے سے غلط پڑھے کہ اس کو معلوم ہی نہ کہ یہ کیا چیز ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں, نماز کو کوئی انسان غلط پڑھے, اس طریقے سے غلط پڑھے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ دے, سواد کی جگہ تین پڑھ دے, تین کی جگہ سواد پڑھ دے, تے کی جگہ سواد پڑھ دے, زوئے کی جگہ تے پڑھ دے, زوئے کی جگہ زال پڑھ دے, کہ جو عام طریقے پر غلطی کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص جانتا نہ ہو کہ سواد کیسے نکالا جاتا ہے, تین کیسے نکالا جاتا ہے, اور سواد کی جگہ تین یا تین کی جگہ سواد پڑھ دے, تو اس کی نماز باطل ہے, اور اس کو دوبارہ نماز کا دہرانا جب اس کو سیکھ لے تو باطل ہے. اسی طریقے سے اگر انسان جان بوجھ کر کسی حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. کسی مقام پر زیر زبر پیش کی غلطی کر جائے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. یہ تمام چیزیں باطل ہیں اگر انسان جان بوجھ کر ایسا کام کرے, اور بعد میں اس نماز کا دہرانا انسان کے لیے ضروری ہے. اور اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جیسا پیش آتا رہتا ہے عام طور پر, کہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی لفظ کے بارے میں شک ہوا کہ یہاں زبر ہے یا زیر, یہ شک ہو گیا بیچ نماز, اور دونوں طریقے سے پڑھ دیا, ایک دفعہ زبر کے ساتھ ایک دفعہ زیر کے ساتھ, نماز باطل ہے, بعد نماز اس کو دوہرانا ضروری ہے. صرف ایک طریقے سے پڑھ دیا آپ نے صرف زبر کے ساتھ, اس صورت میں آپ بعد نماز دیکھیں. اگر آپ نے جس طریقے سے پڑھا لفظ بھی اسی طریقے سے تھا, آپ نے زیر پہ پڑھا تھا لفظ بھی زیر کے ساتھ تھا, اس صورت میں آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. اگرچہ پڑھتے وقت آپ خود شک میں تھے کہ پتہ نہیں ہے زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ, آپ نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں باقان وہ زیر کے ساتھ تھا, آپ کی نماز صحیح ہے. یہ پتا چلا کہ زبر کے ساتھ تھا, آپ کی نماز والا. لیکن اگر آپ نے دونوں طریقے سے پڑھ دیا تو اس صورت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز بہرحال غلط ہے, اور اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے. اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ کہ آپ ایک لفظ کو زیر کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, بعد میں ایک مہینے بعد, دو مہینے بعد, تین سال بعد, پانچ سال بعد, دس سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں جس طریقے سے پڑھ رہا تھا یہ طریقہ تو غلط ہے, یہاں پر اصل میں زبر ہے, میں نے غلط بچپنے میں یاد کیا اور اسی طریقے سے میں پڑھتا چلا رہا. کافی عرصے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا. اب یہاں پر آپ آئے خمینی کے نظر, جو آپ نے غلط پڑھا بہرحال اس پر کوئی علاج نہیں ہے, وہ نماز آپ کی باطل ہے اور اس سے دوڑانا ضروری ہے. اگر وقت نماز باقی ہے اس کی قضا کی, وقت نماز باقی ہے اعادہ کی, دوہرا دی, وقت نماز گزر چکا ہے اس کی قضا کی, لیکن آپ آئے کوئی کی نظر ایسی غلطی جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ اس دیر کے ساتھ پانچ سال کے بعد یا پانچ مہینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہ زبر کے ساتھ ہے, پیچھے کی تمام نمازیں صحیح ہیں, ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آئندہ سے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں احتیاط کیجیے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دیجیے. ایک معمولی صحیح اختلاف ہے, آپ ارکل کے نزدیک نمازیں صحیح ہیں, آپ ارکمین کے نزدیک نمازیں غلط ہیں اور دونوں کا فتویٰ ہے, احتیاط کے بارے کسی بھی یہاں نہیں. جو کسی بھی بارہ تفریح بدل دیجیے, اس کی وجہ سے کبھی نہیں کر سکتا. وہ اتنا کرے کہ دوبارہ کیسے ہی شروع کر دے کہ وہاں کا نہ کر کوئی عالم ہے ہی عالم ہے, یہ تقریب تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی دس سال کی نمازوں کو بچانے کے لیے اور تقریب بدل دیا, یہ اس کے لیے حرام ہے. غرض یہ غلطانی ہو سکتی ہے, اس مسئلے پر تقریب بدلی نہیں جا سکتی. تقریب کا بدلنا صرف دوسرا بات واجب ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جس کی میں تقریب کر رہا تھا وہ عالم نہیں ہے بلکہ عالم کوئی اور. آقا حکمینی کے نزدیک بہرحال تمام نمازیں باقی ہیں, آقا حفیظ کے نزدیک تمام نمازیں صحیح ہیں, دہرانے کے پتن کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ ایک مسئلہ بسم اللہ کا جو عام طریقے پر پیش آتا ہے اور لوگ توجہ نہیں دیتے, یہ مسئلہ تو خیر واضح ہے کہ ہماری صفحہ کی روح سے بسم اللہ ہر سورے کا جز ہر سورے کا حصہ ہے اور ضروری ہے کہ ہر سورے کے ساتھ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ کو پڑھا جائے. لیکن یہ بھی واجب کہ جب آپ سورہ پڑھیں تو کیونکہ بسم اللہ سورے کا حصہ ہے اس لیے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ میں کون سا سورہ پڑھنے جا رہا ہوں. عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, آپ نے الحمدوں کا سورہ پڑھ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب میں انہیں گلا پڑھوں. اس صورت میں اگر آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کیا, آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ دوبارہ پڑھیں, انہیں اندلنا والی بسم اللہ آپ دوبارہ پڑھیں. اور اگر آپ نے دوبارہ نہیں پڑھی بلکہ انہیں اندلنا سے شروع کر دیا تو آپ نے ایک پوری آیت کو چھوڑ دیا, اور کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے, کیونکہ جاہل کا حکم عامل کا, جس کو مسئلہ نہ معلوم ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا. تو اس اعتبار سے کیونکہ پوری آیت چھوڑ دی ہے, اس اعتبار سے بارہ یہ آپ کی نماز غلط ہو جائے گی اور بعد میں اس کو دہرانا ضرور ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی آگے آتا ہے اور واضح ہو جائے گا اور اتنا مشکل نہ رہے. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ آج میں نماز میں یہ سورہ پڑھوں گا, اس صورت میں ضروری ہے کہ دوبارہ بسم اللہ کو پڑھا دوں. یا یہی مسئلہ اگر آپ ایک سورہ پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کر آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو بدل کر دوسرا سورہ پڑھوں, یا آپ جو سورہ پڑھ رہے تھے وہ بھول گئے تھے اور اب آپ دوسرا سورہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ شروع کی. اگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ بسم اللہ سے میں پہلے کہہ چکا تھا اور بسم اللہ ہر سورے کے اندر ہوتی ہے, وہ ایک دفعہ پڑھ چکا تھا وہ کافی ہے, دوسرا سورہ پڑھایا بسم اللہ سے شروع کر دیا, آپ کی بسم اللہ چھوٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں نماز باطل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ضروری ہو گیا یہاں پر, اسی طریقے سے اگر آپ کبھی شخصی حالت میں الحمد کا سورہ پڑھا اور اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اتنا اندلنا پڑھوں یا بنفرے پڑھوں, اسی شخص نے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا, بسم اللہ کہتے وقت یہ خیال ذہن میں تھا کہ ان دو سوروں میں سے ایک سورہ پڑھنا, اور جیسے ہی آپ نے بسم اللہ مکمل کر دیا ارادہ کر لیا کہ اس وقت بنفرے پڑھنا, بسم اللہ کافی نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ بسم اللہ کو کہنا ضروری ہے بنفرے کے ارادے بنفر کے ارادے. بسم اللہ کیونکہ سورے کا جز ہے, اس لیے جس وقت سورے کا خیال کیا جائے اس وقت بسم اللہ کہی جائے, اس سے پہلے بسم اللہ اگر کہی گئی تو بسم اللہ بالکل صحیح ہے, نماز میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن دوسرے بسم اللہ کہنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گی اس نئے سورے کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے بسم اللہ کہا یہ سوچتے ہوئے کہ میں گنہ اندر نہ پڑھوں, یہ سوچتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی, لیکن بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ اختیار قل اللہ زبان پر جاری ہوگا. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ آپ دوسری بسم اللہ پڑھیں گے, اس کے بعد اس قل اللہ کو پڑھ سکتے ہیں. بے اختیار زبان پر جاری ہوا, آپ کا ارادہ تھا کہ میں انہیں کرنا پڑوں گا, اور بے اختیار عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے, بے اختیار دوسرا سورہ زبان پر آ گیا, پہلی والی بسم اللہ کافی نہیں, یہ تو سب سے اصل ہے. آپ دوسری طرف تھوڑا نرمی, اسی مسئلے میں ایک نرمی یہ ہے کہ آپ اگر یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ میں انہیں کرنا پڑوں گا
اور بے اختیار قل اللہ زبان پر جاری ہو گیا، بسم اللہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نماز شروع کرنے کے پہلے اذان اور اقامت کہنے کے بعد آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں آج اذان کے بعد زندہ بننا پاؤں، نماز سے پہلے یعنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ارادہ تھا، اور اس وقت یہ زیادہ ہو گئی کہ انا انزلنا اللہ کے بعد یہ قل اللہ جاری ہو گیا، تو اب یہ بسم اللہ کافی ہے، نماز پڑھی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر انا انزلنا پڑھنے کا ارادہ سورہ حم شروع کرنے کے بعد کیا تھا اور غلطی سے قل اللہ زبان پر آ گیا، دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ جو ابھی گفتگو گزری، کہ بسم اللہ جو ہے ہر سورے کو معین کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی انسان کی عادت بھی ہو گئی ہو ایک سورہ پڑھنے کی ہر نماز، ایک جب ہر نماز میں انا دینا پڑتا ہے، ایک جب ہر نماز میں انا گلنا پڑتا ہے، ایک جب ہر نماز کی دوسری رکعت میں قل اللہ پڑتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. اس صورت میں اگر اس نے نماز شروع کر دی، کوئی ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے نماز شروع کی، بغیر ارادے کی بسم اللہ پڑھی، بغیر ارادے کی قل اللہ پڑھی، لیکن اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے روزانہ کی، تو یہ نماز بالکل صحیح. کیونکہ معین کرنا، پہلے سے سورے کو مقرر کر لینا، عادت بنا لینا بھی معین کرنے کی اصل ہے. اگر آپ نے ایک سورہ پڑھنے کی عادت بنا لی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ سورہ مقرر کر لیا ہے اپنے لیے. اب اگر آپ بغیر اس کے ارادے کے لیے بسم اللہ کہہ کر یہی سورہ پڑھ لیں، تو اس سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے وقت خاص طور پر دوسرا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس اعتبار سے ایک ہی سورے کی عادت بنا لینا بہت بہتر رہتا ہے، تاکہ اس مسئلے کی مشکلات سے نکالنے پڑے. اور اسی نے ایک اور رعایت دی کہ جب کی عادت ہے ہمیشہ انا گلنا پڑے یا انا دینا پڑے، آج اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں قلو اللہ پڑھوں، پہلے سے ارادہ کر کے بیٹھا، اور نماز شروع کرنے کے بعد یہ اختیار انا گلنا وہی عادت والا سورہ اس کی زبان پر آ گیا، تو اب اس صورت میں بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے، بسم اللہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو خلاصہ صرف یہ ہے کہ جس سورے کی عادت اگر وہ انسان کی زبان پر بے اختیار آ جائے، تو اس کے پہلے خاص طور پر ارادہ کر کے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کبھی عادت کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھنا چاہیں، تو ضروری یہ ہے کہ سورہ پڑھنے کی سورے کی بسم اللہ سے بھی پہلے یہ طے کر لیں کہ آج کل کا سورہ پڑھنا، بغیر طے کہ ان سے بسم اللہ پڑھی تو ایک مرتبہ دوبارہ بسم اللہ کو دہرا دینا ضروری ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ حالت شک کا، اور اس کے بعد تین یا چار مسائل ذرا پیچیدہ خطر سے. پیچھلا یہ کہ ذرا قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا بچے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو دلچسپی ہو وہ سنیں، ورنہ پانچ منٹ کے لیے اپنے کانوں کو بند کر لیں. اگر کبھی انسان کو کوئی جملہ کہنے کے بعد، مثلاً قلو اللہ کہنے کے بعد یہ شک ہو گیا کہ پتا نہیں میں نے قلو اللہ صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا، خاص طور پر یہ مسائل سننے کے بعد تو بہت شک پیدا ہوں کہ میں نے یہ صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. یہاں پر آپ رسول اور آقا خمینی کے بچے میں کافی غور ہے، اختلاف ہے، اس لیے دونوں کا فتویٰ بالکل علیحدہ علیحدہ ذکر کیے دیتا ہوں، تاکہ آپس میں ان سے بات نہ ہو. یہ آقا رسول کا فتویٰ چلا رہا ہے شروع سے لے کر آپ. اگر کوئی کلمہ یا کوئی آیت پڑھنے کے بعد انسان کو یہ شک ہو جائے کہ پتا نہیں یہ آیت میں نے صحیح پڑھی ہے یا صحیح نہیں پڑھی، تو اس صورت میں آپ آئے کوئی کے نزدیک اس شک کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ نے آگے کچھ پڑھا ہو یا کچھ نہ پڑھا ہو. قلو اللہ احد کہا اور ابھی اللہ صمد نہیں تھا، اسی مقام پر شک ہو رہا کہ پتا نہیں ابھی جو میں نے ختم کیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. آپ آئے کوئی کے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے شک کی طرف توجہ دینے کی، وہ بالکل صحیح ہے، آپ اپنی نماز کو آگے جاری رکھیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں شک ہو رہا ہے اس کی طرف میں توجہ دوں، تو اس صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ آپ آئیے اور اس کو دوبارہ پڑھیں. دونوں اختیار، چاہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں تب بھی کوئی گناہ نہیں، نماز بالکل صحیح، اسی کو دوبارہ دوہرا لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں، نماز بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی انسان رسواسی اس کو بہت شک ہو جائے، قلو اللہ پڑھ رہا ہے شک ہوا دوہرا رہا، پھر شک ہوا پھر چہرہ رہا، شک ہو رہا ہے دوہرا رہا ہے، شک ہو رہا ہے دوہرا رہا ہے، اس مقام سے آگے بڑھتا ہی نہیں، چار پانچ دس پندرہ مرتبہ اس کو دوہرانا پڑ گیا. اس صورت میں آقا یقین کے نزدیک اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں، جب جب ختم ہو جائے پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پچاس ساٹھ دفعہ کے بعد، جب کبھی جب ختم ہو جائے اس کے بعد وہ آگے بڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد اس نماز سے ایک مرتبہ پھر دوہرا. یہ آقا یقین کا فتویٰ. حجت کی طرف توجہ نہ دے تب بھی صحیح ہے، توجہ دے تب بھی صحیح ہے، دوہراتا رہے مسلسل تب بھی صحیح ہے، لیکن بہت زیادہ دوہرائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بعد نماز اس کا ارادہ کر۔ یہ آقائے خلد کا فتویٰ ہے، اب آقائے خمینی کا فتویٰ۔ غلب اللہ پڑھنے کے بعد چیک ہوا تو پتا نہیں میں نے صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا، بے کو الگ سے نکالا یہ نہیں نکالا، قواعد کی پابندی کی یا نہیں، یہ جب ہو رہا ہے غلب اللہ پڑھنے کے بعد انسان کو عزت ہو۔ اب اس صورت میں اگر یہ اگلے رکن تک پہنچ گیا، غلب اللہ کے بعد یا قرآن کے بعد رکن رکو ہے، رکو تک پہنچ گیا اور رکو میں پہنچنے کے بعد یہ شک ہو رہا ہے، اپنی شک کی طرف توجہ نہ دیں، نماز کو جاری رکھیں۔ آقا خود کے یہاں یہ کوئی شک نہیں ہے، رکو میں پہنچا نہیں پہنچا، ان کے یہاں تو بالکل توجہ نہ دیں تب بھی نماز پڑھیں، لیکن آقا خمینی کے نزدیک اگر غلب اللہ پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے اور غلب اللہ کے بعد اس نے اب تک کچھ نہیں پڑھا، بالکل خاموش کھڑا تھا کچھ نہیں پڑھا، واجب ہے اس کے لیے کہ اپنے شک کی طرف توجہ دے کر اس کلمے کو دوبارہ دوہرائے اگر کچھ نہیں پڑھا، اور اگر کچھ پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کے بعد رکو تک پہنچ چکا ہے، رکو تک پہنچ گیا، اس صورت میں اپنے شک کی طرف بالکل توجہ نہ دی، شک پیدا ہوا رکو میں جانے کے بعد کہ پتا نہیں میں نے وہ جملہ صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا، اب ان توجہ نہ دے، نماز کو جاری رکھے۔ شک پیدا ہوا جملہ کہتے ہی شک کی طرف توجہ دینا واجب ہے اور پڑھنے کو جوڑا ہے۔ شک پیدا ہوا ایسے وقت، جب پیدا ہوا ایسے وقت جب غلب اللہ کے بعد آگے بڑھ چکا ہے لیکن ابھی رکوع سے پہلے، اس مقام سے آگے بڑھ گیا رکوع سے پہلے، اس صورت میں اختیار ہے چاہے اس کو غلب اللہ کو دوبارہ پڑھے یا توجہ نہ دے بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ جاپا سوئی کے یہاں تو صرف ایک صورت کہ اگر جب پیدا ہوا چاہے وہیں پر ہو، آگے بڑھ گیا ہو، رکوع میں گیا ہو، رکوع میں نہ گیا ہو، اس کو بالکل اختیار ہے اپنے سب کے ساتھ پتھر کوئی توجہ نہ دے۔ آقا خمینی کے نزدیک مسئلے کی تین صورت ہے، اگر جہاں پر شک ہوا ہے وہیں پر ابھی ہے دوبارہ دہرانا واجب، رکن میں پہنچ چکا ہے توجہ نہ دینا واجب، اور اگر بیچ میں جہاں پر شک تھا اسے آگے نکلا ہے رکن سے پہلے ہے تو اختیار ہے چاہے دوبارہ کہے یا نہ کہے۔ لیکن اگر کوئی شک ایسا ہے جس کو یہی وسوسہ پیدا ہوا جس کا بھی تذکرہ ہوا، صبح 10-15-20-25-40 دفعہ اس نے بار بار ایک جملے کو کہا لیکن مطمئن نہیں ہوتا، بعد میں آخر میں ایک دفعہ مطمئن ہو گیا، 400-500 دفعہ کہنے کے بعد مطمئن ہو گیا، آقا خمینی کے نزدیک نماز بالکل صحیح ہے، بہتر یہ ہے کہ بعد میں دوہرا دیں۔ آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے لیے دوہرانا ضروری ہے، دوبارہ نئے سرے سے اس نماز پر۔ تو یہ ایک اختلاف آقا خلد خمینی ہے، اس کی ایک نظر ان سے مقلدین کے لیے یہ مسئلہ بدل پا رہے ہیں۔ اب آخری چند مسائل، ابھی تک آپ نے دیکھا جسے آقا خمینی کے مقلد تھے وہ اپنے آپ کو ایک مصیبت کا شکار سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم کسی دنجے میں آ گئے ہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے، اور آقا خود والے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، لیکن اب جو مسائل آ رہے ہیں تو معاملہ پلٹ رہا ہے۔ آقا خود کے نزدیک مشکلات شروع ہو رہی ہیں اور آقا خمینی کے نزدیک انتہائی آسان۔ مسئلہ صرف یہ ہے چند مسائل، پہلے ایک مسئلہ جو مشترک قرآن میں تین لفظ ایسے ہیں کہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور آپ کو اختیار ہے ان کو دو طریقے سے پڑھنے کا، یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی پیٹ نماز کے منہ سے آپ دوسرے طریقے سے سنیں تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی قواعد کے اعتبار سے دونوں صحیح ہے اور قرآن میں دونوں طریقے سے آیا ہے، کچھ قاری اس کو مالک پڑھتے ہیں کچھ ملک پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے قرآن میں اس کو دونوں طریقے سے پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم، صراط سواد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صراط سین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ دو تو ایسے ہیں کہ عام طور پر پیش نہیں آتے۔ تیسرا ارتھ ایسا ہے کہ جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں لیکن وہ سب صحیح ہیں۔ سورہ قلب اللہ کا آخری لفظ کفوون، کاف سے اور اس کے بعد واؤ کفوون، کفوون کو چار طریقے سے پڑھنا جائز ہے، جس طریقے سے آپ پڑھیں گے نماز بالکل صحیح ہے اور کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ ایک منٹ پہلے مجھے بہن ان شاء اللہ آئندہ کسی بھی باتیں دے رہے بہت آئیں، اور سراج کے مسائل آئندہ نصیب میں یقیناً ختم ہو جائیں گے، اس کے فوراً بعد وہ 50 غلطیاں جو عام طور پر ہر آدمی کرتا ہے، اس میں سے کچھ واجبات میں سے ہیں کچھ مستحبات میں سے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ہماری گفتگو چل رہی ہے نماز کے اوپر لیکن اب ایک ایک قسم کے مسائل سنتے سنتے طبیعت میں اکساہٹ پیدا ہونے لگتی ہے. اس لیے جس دن خراج کے مسائل ختم ہوں گے اس کے بعد دو یا تین ہفتوں کو ہم نماز عبادات کے مسائل سے ان کو چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد کچھ ایسے مسائل کہ جو عام طریقے پر پیش آتے رہتے ہیں, لوگ عام طریقے پر ان سے واقف نہیں ہیں, ان کو نہیں سنا ہوتا ہے, اور وہ نئی قسم کے مسائل ہوں گے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دلچسپی جو فقہ کے مسائل کی وجہ سے ابھی ختم ہو گئی ہے دوبارہ پیدا ہو گئی, وہ تین ہفتے معاملات کے مسائل, اور اس کے بعد پھر واپس رکوع کے مسائل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. ہماری ابتدائی گفتگو کے سوال کے مہینے میں گیا تھا, اشتیاق کے دروازے کو بند کیا گیا تھا, عقل کے استعمال کو ممنوع کیا گیا تھا, لیکن وہ موضوع مناظرے کا موضوع ہے جس کے لیے یہ مقام مناسب ہے. ہمارے یہاں بالکل ابتدا سے بنیاد یہی چلی آ رہی ہے کہ علم کے بغیر مومن مومن نہیں, اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے ایک طرف کہ ہم مومن ہیں اور دوسری طرف علم کو نہ حاصل کرے اور نہ حاصل کرنے سے دلچسپی لے نہ حاصل کرنے میں دلچسپی لے, تو اس کو ہمارے ائمہ میں سے کسی نے بھی نہ اس کو اپنا مومن قرار دیا ہے, نہ اپنا شیعہ قرار دیا ہے, اور نہ اپنا اتباع کرنے والا قرار دیا. ہمارے یہاں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں, رضینا بالقسمت الجبار العلم لنا والمال لاعدائنا, ہم خدا کی تقسیم پر راضی ہو گئے, خدا نے جو تقسیم کی ہے اس پر ہم راضی ہو گئے. یہ مال, دولت, حکومت, اقتدار, یہ سب کی سب چیزیں ہمارے دشمنوں کی, والعلم لنا, اور خدا نے ہمارے لیے علم قرار دیا, تو علم ہمارے لیے, مال ہمارے دشمنوں کے لیے. مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے, تو امام اس پر راضی ہو گئے, تو امام کے ماننے والے, جو امام کا اتباع کرنے والے, جو امام کے پیچھے چلنے والے, جو امام کو مدد کے لیے پکارنے والے, جو امام کو اپنا قائد ماننے والے, ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اسی قسمت کے مطابق, اسی تقسیم کے مطابق عمل کریں کہ جو چیز ایمان کے دشمنوں کی. یہ بالکل واضح چیز ہے کہ انسان اپنی زبان سے نہیں پہچانا جاتا, انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا. آپ اسپتال میں جاتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں, صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں, نرسیں بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ اسپتال جاتے اس لیے کہ نرسیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, غرض کے ہر قسم کے آدمی آپ کو وہاں نظر آئیں گے, لیکن آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹر کون ہے اور غیر ڈاکٹر کون ہے. کیوں؟ اس کا لباس اور اس کا طریقہ, آنا مریضوں کے پاس, سوال جواب, اس کا طریقہ اور اس کا کردار یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. آپ جاتے ہیں عدالت, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بیوقوف بننے والے بھی, بیوقوف بنانے والے بھی, ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے, لیکن آپ ایک نظر ڈال کر کے پہچان سکتے ہیں کہ ان میں وکیل کون ہے اور غیر وکیل کون, جج کون ہے اور غیر جج کون, ان کا کردار, ان کا مقام, ان کا طریقہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان میں جاتے ہیں, 25,000 تماشائیوں کا مجمع ہے, لیکن آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کھلاڑی ہیں اور یہ تماشائی, ان کا لباس اور ان کا طریقہ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کھلاڑی. اسی طریقے سے آپ مشاعرے میں جاتے ہیں, شاعر کو پہچاننا تو بڑا آسان ہوتا ہے, بڑی بڑے قلمیں ہوتی, منہ کے اندر ایک پان دبا ہوا ہوتا ہے, ہر بات میں لمبے لمبے ٹکڑے ہوتے, صنعت تعلیم ہوتی ہے, آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ شاعر ہے اور یہ غیر شاعر ہے, یہ داد لینے والا ہے اور یہ داد دینے والا ہے. تو ہر شخص کوئی اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے کہ میں فلاں ہوں یا فلاں نہیں ہوں, آپ اس کو پہچان لیتے, اس کے کردار, اس کی ظاہری شکل و صورت, اس کی بات چیت, اس کے طریقے کو دیکھ سکتے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ امام کا دوست اور امام کا دشمن, اپنی زبان سے اگر کہے کہ میں امام کا دوست ہوں یا دشمن ہوں تو بیکار, بلکہ جس کا کردار یہ گواہی دے رہا ہو کہ ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے, امام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, وہی امام کا دوست ہوگا, اور جس کا کردار اس کے بدل گواہی دے رہا ہو وہ زبان سے جتنا بھی کہے کہ میں امام کا ماننے والا ہوں بہرحال وہ امام کا ماننے والا نہیں کہلائے گا کیونکہ اس سے پہلے متواتر احادیث آئیں کہ امام یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی کہتے کہتے اپنی زبان کو گھس بھی لے کہ میں امام کا ماننے والا ہوں وہ میرا ماننے والا نہیں ہے جب تک کہ نہ تب او کہ جمیے اور تمہورے نہ ہر امر میں ہر کام میں ہمارا اتباع نہ کرے. تو یہاں پر ایک بڑی پہچان یہ بتا دی کہ امام کا کام ہے علم حاصل کرنا, دشمن امام کا کام ہے مال کو حاصل کرنا. تو اب تقسیم خود امام نے کر دی, دوست اور دشمن کا فرق خود امام نے بتا دیا کہ جو علم کو حاصل کرتا رہے, جو حصول علم کی طرف توجہ کو مرتکز کیا رہے وہ امام کا ماننے والا ہے, کیونکہ امام کے حصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, امام کی دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے, امام کے خزانے سے روزی پا رہا ہے, ان کا خزانہ یہی علم. اور جو مال کو جمع کرتا ہے, جو مال کی طرف جاتا رہے, امام یہ فرما رہے ہیں کہ مال ہمارے دشمنوں کے لیے, تو وہ امام کے دشمنوں میں ہے چاہے زبان سے کتنا بھی یہ دعویٰ کرتا ہے. تو اسی لیے پوری تاریخ اسلامی گواہ کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب وصفات کے جو امام کے خون کے پیاسے وہ آ کر جھکتے ہیں امام کے سامنے, تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے. یہی ایک ایسی دولت تھی, یہی ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی بنا پر ائمہ اس قابل تھے کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنے سامنے جھکا لیں. لولا علی اللہ کا فلاں, لولا سنتان اللہ کا فلاں, یہ متواتر یہ آوازیں آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. امام نے ان کو ہلاکت سے نکالا اپنے علم کے ذریعے سے. امام کے ماننے والوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اسی علم کو حاصل کریں تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائیں اسی سرچشمے سے, کہ جس سرچشمے سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوستوں کا تو فرض ہے کہ وہ اس سے یقین لڑ فائدہ اٹھائیں. اسی لیے کمیل امیر المومنین کے دل دہائی جلیل القدر صحابی دعائے کمیل مشہور و معروف ہے. نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام آئے, امام میری طرف تھا, اور آنے کے بعد امام نے مجھ کو بازو سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد امام مجھے صحرا میں لے گئے, اور صحرا میں لے جا کر مجھے دکھایا, اور دکھانے کے بعد طویل خطبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے, اے کمیل اس بات کو یاد رکھو, اور یاد رکھنے کے بعد جا کر دوسروں تک پہنچا دو کہ لوگوں کی تین قسمیں, الناس علی ثلاثۃ, لوگ تین قسموں پر, العارض الربانی, پہلا وہ جو خدا کی طرف سے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے عالم مقرر کیا گیا, اس کا یہ کام ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کرے, ایسا بن جاؤ, متعلق والا سبھی نجات. اور دوسرا وہ شخص پورے لوگوں کی دین بچی, تمام افراد انسانی کی دین بچی, یا خود عالم ہے یا متعلم ہے. عالم خود عالم نہ بن سکا لیکن متواتر عالم کے قریب رہ کر عالم سے علم حاصل کر رہا ہے, عالم سے بیعت حاصل کر رہا ہے. اللہ سبھی نجات, یہ نجات کے راستے پر. اس کے علاوہ تیسرے لوگ وہ ہوا حساب, تیسرے کے لوگ وہ کیڑے مکوڑے, تیسرے جو ہیں وہ گھاس پھوس ہے, وہ خط و کاشاک ہے, وہ کوڑا اور کرکٹ. اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ پہلے تو جو ہیں یہ یقیناً ہدایت بھی پائیں گے, نجات بھی پائیں گے, جنت میں ہمارے رفیق بھی ہیں. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ اس دنیا ہی کے اندر ان کا وہ حشر ہوگا جو کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے, کہ ہر آنے والا ان کو ہلاک کرتا ہوا آئے گا, اور ہر جانے والا ان کو اپنے پیچھے لے کر جانے کی کوشش کرے گا. ہر ہوا کے اوپر وہ تہ جائیں گے, ہر طوفان کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگیں گے. انہیں خود معلوم نہ ہوگا کہ ہماری نجات کا کیا ذریعہ ہے, کیا طریقہ ہے. تو پہلی دو قسموں میں جو شامل نہیں ہے امیر المومنین کی حدیث ہے, اور چھٹے امام کی حدیث جو بہت ہی تقریبات کی, کہ وہاں بھی امام نے یہی کہا کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں, اور تیسری قسم ایسی ہے کہ جس کو نجات کی امید قطعاً نہیں کرنا چاہیے, جس کے لیے نجات نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ہر ایک کے لیے. یہ علم ایک ایسی دولت ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر نے یہ دیکھا کہ آج مسجد بھری ہوئی. پیغمبر کو زمانہ یاد آ گیا جب تنا پیغمبر تھے اور ذات امیر المومنین, اور آج یہ حالت کی مسجد نبوی مومنوں مسلمانوں سے بھری ہوئی. ایک مرتبہ خوشی سے پیغمبر کی آنکھیں بھر, اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ دیکھا, ہر چیز کو جانتے تھے لیکن سمجھانے سے, پیغمبر نے یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر دو طبقے ہیں, دو فرقے ہیں, دو گروہ ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے لیکن ایک کونے میں کچھ لوگ, اور باقی پوری مسجد میں کچھ لوگ. ایک طرف اقلیت بہت ہی محدود طبقہ, دوسری طرف اکثریت ہے کہ ہر مومن جو آتا ہے اسی گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. پوچھا تھا احمد یہ لوگ کون؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ یہ پہلا گروہ جو اتنی اکثریت میں ہے یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا کی عبادت کے سوا کوئی کام نہیں. صبح کو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے ہیں, شام کو مسجد سے نکلتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کی وہی آیت ہے جو آپ نے فرمائی تھی کہ المومنوں فی المسجد کالسمک فی البحر, کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ایک لمحے کے لیے نکال دو تو تڑپنے لگتی ہے. یہ بھی ایسے ہیں کہ جب مسجد سے نکلتے ہیں مجبوری کی وجہ سے تو اس خیال میں نکلتے ہیں کہ سب دوبارہ ہمیں مسجد میں آنا ہوگا, اور یہی وہ شوق ہے جس کے بارے میں پیغمبر کی بھی حدیث اور فاضل امام تھی کہ سات ایسے اشخاص ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا لیکن وہ پریشان نہ ہوگا. اس میں سے تیسرا وہ آدمی کہ جو مسجد سے نکلے تو یہ خیال کرتا ہوا نکلے کہ کتنے جلدی میں واپس مسجد کے اندر آتا ہوں. تو یا رسول اللہ یہ وہی گروہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. پوچھا وہ دوسرا گروہ کون؟ تو انتہائی حقارت سے, جیسے آج کل کی جواب دیا جاتا ہے, انتہائی حقارت سے یا رسول اللہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں اس لیے بیٹھے ہوئے, یہ اس چیز سے مجبور ہے کہ آپ نے کیا کہا اور اس کا کیا مطلب ہے. حدیث اور قرآن میں ان سے یہ چند لوگ ہیں, فالتو لوگ ہیں, اس کام میں لگے ہیں. اس مسجد کے مومنین کو دیکھ کے کتنے ذوق اور شوق سے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں. پیغمبر اسلام نے سنا, جیسا کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہوگا کہ سمے میں کون بیٹھے ہیں, کچھ پانچ لوگ جن کو کوئی کام نہیں دنیا کو, وہ آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا وقت گزارنے کے لیے. ویسے ہی پیغمبر کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قریب گروہ وہ خالی رہتے ہیں, کوئی کام نہیں, اسی لیے الجھے ہوئے ہیں کہ قال اللہ وقال رسول اللہ کیا فرمایا گیا اور کیا کہا گیا. پیغمبر نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ میں دونوں گروہوں کو دیکھ کر خوش ہوا, مجھے واقعہ میں خوشی ہے کہ لوگ میری باتوں سے متاثر ہوئے اور میرے اوپر ایمان لے آئے. لیکن اس کے بعد دیکھنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ پیغمبر بجائے اس کے کہ ادھر مسجد میں آ کر نمازیوں کے بیچ میں بیٹھ کر نماز جماعت کو ادا کرتے, پیغمبر ایک مرتبہ ادھر جاتے جاتے مڑے اور اس کی قریبی گروہ کے پاس پہنچ گئے. کیا لگا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, یہ لوگ آپ کے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں, آپ ان کو نظر انداز کر کے ادھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں, میرا کام یہ ہے کہ میں نماز پڑھواؤں, اور اسی لیے مجھے خدا نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں تبلیغ و تلقین کروں, تاکہ میں مذہب کو پھیلاؤں, اور مذہب کو پھیلانے کے لیے خدا نے جو مجھے ہتھیار دیا وہ ہتھیار یہی علم ہے. تو یہ لوگ جو اس کونے میں بیٹھے ہوئے اس فضول کام میں بقول تمہارے مجبور ہیں, کہ در حقیقت میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں, کہ در حقیقت رسالت کے کام کو انجام دے رہے ہیں. اور اسی مقام پر پیغمبر نے فرمایا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جتنے علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں. اور پیغمبر اسلام یہ کہہ کر ان کے گروہ میں چلے گئے. تو علم کا حاصل کرنا اتنی فضیلت کہ علم حاصل کرنے والا ایسا ہے جیسے رسالت کے کاموں کو انجام دینے والا, اور اسی لیے حد تک پیغمبر نے عالم کے مقام کو پہنچا دیا. عالم کے پاس کوئی فضیلت نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے وہ غیر عالم کے اوپر فضیلت رکھتا ہو, لیکن عالم کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے, تو فضیلت یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کر چکا ہے, چنانچہ اس مقام تک پہنچایا. کئی واقعات اس سے پہلے آ چکے ہیں, دلجئی یا شیخ آپ نے تو وہ حضرات بہرحال کافی یہاں پر ہوں گے جنہوں نے وہ واقعہ سنا تھا کہ نجف اشرف کے اندر جب عالم دین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, گیارہ محرم سن 57 ہجری کی تقریب میں یہ واقعہ آ چکا ہے یہاں پر. آج اسے ہلکا سا اشارہ عالم کی اہمیت اور فضیلت کس مقام تک پہنچ جاتی ہے, علم کی اہمیت, کہ جب مجتہد عالم نجف اشرف کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے تصدیق و تعریف میں مشغول, اور آ رہے کچھ لوگ ان کے پاس جو ان کے گاؤں سے تعلق رکھتے, ان کے قریے سے تعلق رکھتے, اور آنے کے بعد کئی بار ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اجنبی شہر میں جاتا تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے رشتے دار, میرے پڑوسی, میرے ملک سے رہنے والے کہاں پر, تاکہ ان سے مشکلات کو دور کرنے میں لگا دیا. چنانچہ وہ لوگ بھی داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے پہنچے اپنے شہر کے پاس, مستحد سے اپنے زمانے کے مستحد عالم سے نمن کرتے, لیکن بہرحال مستحد پہنچے ان کے پاس. اور پہنچنے کے بعد یہ سوال کیا کہ یا شیخ ہمارے یہاں آپ کے قریے سے تعلق رکھتے ہیں, استعمال کیا ہوں, بتایا ان کو, اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, بتایا انہوں نے. اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ پورا رشتے دار کا کیا حال ہے, پورا پڑوسی کا کیا حال ہے, ایک ایک سوال پوچھا. اور پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ تم میرے ہم شہر, تم میرے ہم وطن, میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں, یہ بتاؤ تمہیں کوئی حاجت تو نہیں ہے تاکہ میں اس کو دور کروں. بات نہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ہاں ہم نجف کے اندر اجنبی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حرم امیر المومنین کی زیارت کر، ہم نہ واقف ہیں کہ کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، کس طرح سے داخل ہو، کس طرح سلام کریں، کس طرح بوسا دیں، کس طریقے سے طواف کریں، کس طریقے سے زیارت کریں، ہم کو اس کا طریقہ نہیں آتا، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمیں طریقے زیارت بتا دیں. جی جو بیٹھے تھے تو اس مقام پر بیٹھے تھے، ایک طرف سڑک کے کنارے ایک طرف حرم کا اور دوسری طرف ان کا گھر. انہوں نے جب جواب دیا تو ان کو اپنے کانوں کا یقین نہ آیا. جواب یہ دیا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے خود آج تک حرم امیر المومنین کی زیارت نہیں. تو سب گھبرا گئے، پریشان ہو، اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہوئے رکے کیونکہ یہ کہتے ہیں آج بھی آپ کو مل جائیں گے پاکستانی جب آپ کا خود یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مستحق کہتا ہے جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کے سامنے ہے امیر المومنین کا حرم موجود ہے. ایک مرتبہ تو سلام کو چلا جائے، ہم ہزاروں میل دور سے آ رہے ہیں زیارت کرنے کی، اور یہ سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک زیارت نہیں کی حرم امیر المومنین. برا بھلا کہتے ہوئے لوگ نکلے، کہتے ہوئے نکلے کہ مستحق نہیں ہے، کوئی جھوٹا فاسق اور فاجر ہے کہ جو اس جیل میں آ گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکا دے. انہوں نے سنا اور کوئی توجہ نہ دی، اپنے کام میں مشغول ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ بات پھیلنے لگی، اور پھیلتے پورے نجف میں مشہور ہو گیا کہ ارے کہتے کہ مستحق ہیں جنہوں نے آج تک حرم کی زیارت نہیں کی. اس کے بعد واجب ہے انسان کے لیے، واجب ہے جس طرح اخلاق کی تقریر میں آیا تھا کہ اگر بے نمازی نماز پڑھنے والے کو بے نمازی کہا جائے تو اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ سامنے آ کر لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے. اگر کسی پر الزام لگایا جائے کہ وہ خود کو زکات نہیں دیتا تو ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آتا خود کو زکات دیتے، اس لیے کہ اپنے اوپر سے اس الزام کو اس تہمت کو ہٹائے. چنانچہ غریبوں پر یہ الزام لگایا جائے. ایک مرتبہ جمع کیا لوگوں کو اور پوچھا کہ بھائی کیا غلطی کی ہے، میں نے کیا قصور کیا. جواب یہ ملا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ سامنے جب حرم ہو تو اس کی زیارت کرنا ضروری ہے. جواب دیا کہ بھائی نا اس کو یہ پتا، لیکن میں اس وقت دل میں دین کو پھیلانے میں مجبور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خدمت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد زیارت کی وہ اہمیت نہیں رہے، زیارت مستحق اور ان دین کا پھیلانا باقی. یقین نہ آیا لوگوں کو تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم جو الزام لگا رہے ہو خود ان سے جا کر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے الزام میں حقیقت ہے. چنانچہ یہ طے ہوا، نجف کی تمام آبادی چلی گئی، عالم دین آگے آگے جا رہے ہیں، حرم امیر المومنین میں پہنچتے ہیں، ذریعہ مبارک کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ استغاثہ کیا جائے، دعا کی جائے یا رخا لکھ کر ڈالا جائے تو جو خلیفہ موجود ہے علماء کے درمیان، اس سے پہلے ہی ذریعہ مبارک سے آواز آئی کہ ار گئی یا شیخ ار گئی، اے شیخ تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور جانے کے بعد جو کام کر رہے ہو اسی میں مجبور نہ ہو، یاد رکھو تمہارا وہ کام ہزار زیارت کرنے سے زیادہ افضل و فضیلت کا حامل ہے، کہ تم اپنی جگہ بیٹھ کر لوگوں کو ہماری زیارت کے لیے بھیج رہے ہو، تمہاری وجہ سے لوگوں میں اسلام اور ایمان باقی ہے، کہ اگر تم اپنے استاد کو چھوڑ دو گے تو ابھی تو 50,000 آ جائیں گے لیکن 5 سال کے بعد کوئی آنے والا نہ رہے گا، تو تم اپنے کام میں لگے رہو، یاد رکھو کہ تمہیں اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے اس زیارت. اور اسی لیے علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شب قدر مسائل فقہ کو یاد کرے تو تمام ہمارے شب قدر سے زیادہ ثواب کا حامل ہے، اتنے بھی ہمارے شب قدر ہیں ان سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا کہ جو مسائل واجبات کو بیٹھ کر یاد رہے. تو ہر مستحب عبادت ٹھیک ہے، بیکار ہے، اس کی اہمیت نہیں رہتی کہ جب وہ آ کر ٹکراتی ہے علم کے حاصل کرنے، کیونکہ سوائے عالم متعلق اس مقام پر پہنچایا کہ یہاں تک فرمایا کہ ہمارا عام طور پر رواج ہے کہ عالم کی توہین کرتے ہیں، عالم کی بے عزتی کرتے ہیں، عالم کے خلاف جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کو ابھر دیکھتے ہیں، نکال دیکھتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام عالم کی دوستی، عالم کی محبت، دوستی کو چھوڑیے محبت، صرف عالم سے محبت رکھنا یہ اخلاق، اور عالم سے دشمنی رکھنا یہ نفاق. منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میری امت کے علماء سے دشمنی کرتا رہے گا. من اہانا عالما، جس نے کسی عالم کی اہانت کی، جس نے کسی عالم کی توہین کی، اہانی اس نے میری توہین. ومن اہانی اہان اللہ، ومن اہان اللہ فہوا فی الجحیم، جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین، جس نے میری توہین کی اس نے خدا کی توہین، جس نے خدا کی توہین کی اس کا ٹھکانا جہنم. ومن اعزت ومن اعز عالما فقد اعزن ومن اعزنی فقد اعز اللہ ومن اعز اللہ فہو فی الجنۃ. اور جس نے کسی عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی, جس نے میری عزت کی اس نے خدا کی عزت کی, اور جس نے خدا کی عزت کی فہو فی الجنۃ وہ جنت کے اندر. عالم کی دعا کو اپنے لیے غنیمت سمجھو, کیونکہ خدا عالم کی دعا جتنے جلدی قبول کرتا ہے اس نے جلدی کسی کی دعا قبول نہیں کرتا. عالم کے پیچھے نماز کو غنیمت سمجھو, کیونکہ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہے کہ صلی فی خلق ابراہیم, ایسا ہے کہ جیسا اس نے جناب ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی نہیں, بلکہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے خود میرے پیچھے نماز پڑھی جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی. اور اس کے بعد قیامت کے خدا عالم کے 700 گناہوں کو بخشے گا اور جاہل کا ایک گناہ نہ بخشا جائے گا. اس کے بعد پیغمبر نے اسی حدیث کیا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خوشی والی چیز کیا؟ شیطان دنیا میں سب سے زیادہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ کتنا خوش نہیں ہوتا کہ جب کوئی انسان دین و مذہب کو ترک کر کے شیطان کے راستے پر آ جائے. شیطان دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے پیغمبر اتنا کیا جی, کہ جب کسی عالم کی توہین کی جاتی ہے اس وقت جتنی خوشی شیطان کو ملتی ہے عالم کی توہین سے اس سے زیادہ خوشی شیطان کو کسی اور کام میں نصیب نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا آخری چکر کہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. مرتبہ امیر المومنین کے چہرے پر نظر عبادت ہے, مرتبہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اور خدا نے دانیال نبی پر یہ وحی نازل, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے دانیال, جب دانیال نے سوال کیا کہ بارے الہ ذرا مجھے یہ بتا دے کہ تیرا سب سے محبوب بندہ کون سا ہے اور سب سے محبوب بندہ کون سا ہے, تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا کہ میرا سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو علماء کے حق کو پہچان کر ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اور سب سے زیادہ جس پر میں غضب نازل کرتا ہوں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو علماء کے حق کو اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں پہچانتا اور اس کے بعد علماء کی توہین کرتا. تو سب سے محبوب بندہ نماز پڑھنے والا نہیں, سب سے محبوب بندہ خالی روزے کا رکھنے والا نہیں, خالی خون تو زکات کا نکالنے والا نہیں, خالی رسول و خدا کو ماننے والا نہیں, خالی محبت اہل بیت کا حامل نہیں, بلکہ محبوب بندہ وہ ہے کہ جو علماء کے ساتھ ساتھ رہے. کیونکہ اگر عالم حقیقی کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ عالم حقیقی کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو خدا اور رسول اور امام سب مل جائیں گے, نماز روزہ حج زکات خون تو یاد ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی. اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان یقیناً خطا ٹھوکر کھا جاتا ہے. کیا مقام ہے عالم کا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری. بہت دلچسپ آیا, شیخ مرتضیٰ انصاری کیا مقام ہے ان کا؟ اس سے پہلے آج کر چکا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ایسی جلیل القدر رکھتی ہے کہ ہزار سال سے شیخ کوفی کا جو مقام ہے اس مقام کو چھیننے والی رہتی ہے شیخ مرتضیٰ انصاری. کہ شیخ کوفی کا یہ روح اور یہ جلالت علمی تھی کہ شیخ کوفی کے 100 سال بعد تک کوئی مستحد نہ پیدا ہوا شیعوں, کہ لوگ بڑھتے تھے مستحد بنتے ہوئے کہ اگر ہم مستحد بنیں گے اور شیخ کی مخالفت میں فتویٰ دیں یہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہے؟ 100 سال تک کتنے عالم آ رہے ہیں وہ سب کے سب شیخ کا اتباع کر رہے ہیں. اور شیخ کوفی کی ایسی ہستی ہے کہ علماء شیعہ کو چھوڑیے, علماء اہل سنت بھی سب کے سب متفق ہے اس بات پر کہ شیخ کوفی جیسا عالم شاید ہی کچھ کوئی ہوا ہو. اسی لیے جو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, تو 34 صدی ہجری کا مجدد کچھ لوگوں نے سید مرتضیٰ کو قرار دیا اہل سنت, ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہی نہیں, کچھ نے 34 صدی کا مجدد سید مرتضیٰ کو قرار دیا اور کچھ نے شیخ کوفی کو قرار دیا. اور شیخ کوفی کو قرار دینے والوں کی اکثریت اور کون؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے 2ری صدی ہجری کا مجدد 8ویں امام کو قرار دیا. تو 34ویں صدی ہجری میں جب آتے ہیں تو سید مرتضیٰ اور شیخ کوفی کو اس مقام پر لے جاتے ہیں. اور ابو زہرا مقالی نبوی کی کتاب کے اردو میں موجود ہے, اور ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس نے شیخ کوفی کا کس طریقے سے احترام کیا ہے اور ان کی عزت کو تسلیم کیا ہے, جبکہ نجف اجلف کی بنیاد انہوں نے رکھی اور غیر شیعوں کو علمی طور پہ ختم کرنے میں سب سے نمایاں حصہ انہیں کا ہے. کیونکہ کتاب اختلاف شاید اردو میں ترجمہ ہو جائے, لیکن کتاب اختلاف ایک ایسی کتاب ہے جس کے سامنے ہر ایک کو سر جھکانا پڑا. تو طریقہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ بیان کرتے ہیں, پانی کا مسئلہ, وضو کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد چاروں فقہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام مالک نہیں تھا, حنبل نہیں تھا, شافعی نہیں تھا, چاروں کا مسئلہ پیش کیا. چاروں کا مسئلہ پیش کر کے بعد انہی کی روایتوں سے چاروں کے مسئلے کو رد کر کے پھر اپنا مسئلہ پیش کیا, اپنی روایت سے بھی ثابت کیا اور ان کی روایت سے بھی ثابت کیا کتاب اختلاف. تو وہ شیخ صوفی 1000 سال تک شیخ کے نام سے یاد کیے جاتے رہے. لفظ شیخ صرف اور صرف شیخ کے لیے مخصوص ہو گیا, شیخ صوفی کے لیے, کسی اور کو ضرورت نہیں. جس طریقے سے لفظ علامہ صرف علامہ ہندی کے لیے, کسی اور کو چاہے وہ کتنے بڑے مقام تک پہنچ جائے یہ ضرورت نہ ہو سکی کہ اپنے آپ کو علامہ کرے. اسی طریقے سے لفظ شیخ, لیکن جب شیخ مرتضٰ انصاری آتے تو اس کے بعد یہ خطاب شیخ صوفی سے لے کر شیخ مرتضٰ انصاری کے حوالے کیا جاتا ہے. اس طریقے سے کہ دونوں اب مشترک ہو گئے. کیا مقام بہرحال مقام علمی کا آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن اتنا ہے کہ دنیا کے جتنے مجتہدین ہیں ان سب کے ساتھ اس وقت تک مجتہد نہیں بن سکتے جب تک کہ شیخ کی کتاب رسائل نہ پڑھیں. سید بہبانی جو ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا, تو دو واقعوں سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ مرتضٰ انصاری کے شاگرد آئے تھے ایران سے, اور آنے کے بعد نجف نے قیام کیا تھا. جو ابتدائی تعلیم نجف کی ہوتی ہے اسے مکمل کیا. تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد آخری مرحلے میں پہنچے تھے درس خارج, کہ جہاں مجتہد ایک مسئلہ بتاتا ہے, مسئلے کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے کیوں دیا. آئندہ جمع موجود ہے یہ واقعہ, ذرا تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے, مزہ ختم ہو جائے گا. ذرا جلدی جلدی بیان کریں گے نا تو لطف نہیں رہے گا. نہیں ان شاء اللہ بیان کر, کیونکہ یہ علم کا موضوع چل رہا ہے نا. آپ یہ وقت یہ ہے کہ علم کی اہمیت اور فضیلت یہ سمجھ لیجیے کہ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ عالم کی بڑی اہمیت ہے. آپ اللہ کی تقریب کا اندازہ ہے, لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب پروگرام ہم نے آگے بڑھایا اگلے دنوں تو لوگوں کی تعداد میں
کمی
علامہ علامہ کے سلسلے میں بھی ایک حقیقت ہے کہ شیخ مرتضٰی پیغمبر اسلام گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں علامہ 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 بیٹھا ہوا. بہت روایت تھا پیغمبر کے زمانے میں, یہ علامہ وہ علامہ وہ علامہ, ہر ایک کو علامہ کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا یہی انشاءاللہ آئندہ ہی تقریب میں آئے گا, کیونکہ موضوع یہی ہے کہ علامہ کسے کہتے ہیں, یہی موضوع ہے ہمارا. بہت زیادہ رواج ہے کہ بالکل غلط طریقے سے کہنا ہی بالوں کا خراب ہو جاتا ہے. بالکل غلط ہے, پتا نہیں کہ خطاب, لیکن یہ بھی ایک بتانے آپ کو چیز ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مجلس ہوگی وہ لفظ علامہ نے کہا تو پوری دنیا والے اس کی مخالفت کریں, اور جب اپنے گھر میں مجلس کرائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ علامہ بھی لگے اور یہ بھی لگے اور وہ بھی لگے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں. تو رواج یہاں سے ختم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیے اور بغیر خطاب کریں. لیکن نہیں, وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خطاب کرے گا تو لوگ نہیں آئیں گے, سمجھ کے بتانے کون معمول آ
جائے
نہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے لکھنے والوں کا ہوتا ہے, کیونکہ کراچی میں ایسے قاتل ہیں کہ وہ کہتے ہیں خالی عالم کا نام لا دیجیے, خطاب لگانا ہماری
ذمہ داری.